یہ کتاب ہے اکمال الشیخ شیخ طالبہ سکندری رحمتہ اللہ علیہ کے الہی منفوذات کا مجموعہ ہے. ہمارے جملے کی اس مجلس میں اس میں کچھ پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاخیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں گزر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا ایک مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے یہاں مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں, سمجھ جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں, اللہ کی محبت سے معبود ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں, اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی روکنے والے بنے. دل کا اصلی کام یہ ہے, اور یہی ان مرفوضات سے ان حضرات کا مقصود رہا. اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے کہ دلوں کی اصلاح ہو جائے, اور دل کی اصلاح یہ ہے کہ دل اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا ہو, اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا ہو. جب دل بن جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, تو پاک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے اور شفاف ہو جاتا ہے. اس دل کے اندر ایک ہمت آتی ہے, قوت آتی ہے, استعداد آتی ہے, ایک صلاحیت آتی ہے کہ نفس کے خلاف نفس کو مغلوب کر دیتا ہے. یہ شیطان کے اثرات سے بچنے کی ہمت آ جاتی ہے. ماحول کی فضائیں جو غالب آ کر ہمیں دین سے روک رہی ہیں, ان کے خلاف قوت مدافعت کو دل میں آ جاتی ہے. آج اگر دیکھیں ہر شخص اپنے اندر جھانکے تو ہر وقت دل میں کشمکش چلتی رہتی ہے, منفی جذبات ابھرتے رہتے ہیں, نفس منفی تقاضے کرتا رہتا ہے, یہ مچلتا رہتا ہے. اور آدمی اچھا بنا جانتا بوجھتا ہوا بھی اس کے تقاضوں سے مغلوب ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے جھانکے تو محسوس کرے گا کہ جانتا ہے خیر کا کام ہے, کرنا چاہیے, شریعت کا تقاضا ہے, سنت کا نورانی طریقہ ہے, لیکن ہمت نہیں ہوتی. جانتا ہے کہ غلط کام ہے, خلاف شریعت ہے, گناہ ہے, نافرمانی ہے, لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں. ہر وقت اندر کشمکش چلتی ہے. تو تصوف اس تصفیہ کا نام ہے, ایسی صفائی کا نام ہے دل کے اندر کہ وہ ہمت اور قوت آ جائے ہر حکم کو ماننے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اور یہی اللہ والے جو ہے محنت فرماتے رہے, لوگ ان کے پاس اسی لیے آتے رہے. تو یہ حضرت شیخ عطالہ شکندری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 709 ہجری میں ہوا. تو یہ ارشادات اس زمانے کے ہیں کہ اس وقت جو لوگ آپ کے لیے اس کے لیے آتے تھے, اس لیے یہ ارشادات تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کے بھی ہیں, کیونکہ تصوف سے مقصود دینی ترقی ہے. اعمال کے اندر نکھار آئے, چمک آئے, شاندار جاندار اعمال ہو, صفائی, یہی صفائی ہے. جیسے آج صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہر آدمی خاص ہوتی ہے. اب صاف کپڑا ہوتا ہے تو چھوٹا انداز بھی کھٹکتا ہے, اور میلے کپڑے میل چڑھتے یہ پتہ نہیں ہوتا. تو تصوف سے دل کی صفائی سے چھوٹی سی نافرمانی کھٹکے گی. آج میل پر میل چڑھی ہے, ساتھ نہیں ہوتا. گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے, مادیت اتنی غالب آ گئی دل و دماغ کے اوپر, روحانیت کا تصور بھی ختم ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح فرما دے. یہ ایک باب چل رہا ہے دعا کے تعلق سے. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حضرت کی ارشادات اصل تو عربی کے اندر الحکم کے نام سے شائع ہوئے تھے کسی زمانے میں, پھر اس کی کتنی زبانوں میں تشریحات کی. اور ہمارے سامنے جو کتاب ہے اقبال الشیم, یہ حضرت مولانا خلیل احمد سارنوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا منفوذات. پھر منفوذات چونکہ گہرے ہیں, ان کی تشریح انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ فرمائی. یہ ارشادات 709 ہجری سے پہلے کے ہیں. پھر 200 سال بعد مولانا علی متقی رحمۃ اللہ اس کی تبویب کرتی، یعنی اللہ والوں کے پاس لوگ جو آتے تھے اس غرض کے لیے اس کے مطابق آپ کچھ اشعار فرماتے رہے وہ جمع ہو گئے. تو حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تبویب کرتی، یعنی ایک مضمون ایک جگہ جمع کرتی ہے. تو یہ دعا کا باب ہے. تو دعا کے باب میں ہے کہ دعا کے اندر ہمیں کیا ہو، یہ ترقی کیا ہونی چاہیے. اللہ کرے جیسے دنیاوی اعتبار سے ہمارے ہر ایک کو اس کی فکر ہے کہ میرے شعبے میں، میرے پیشے میں، میرے کام میں ترقی ہو، یہ ایک عام فطرت کی بات ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں ہے، جیسی بچپن نماز سیکھنی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ شوق اللہ کرے لگ جائے. تو تصوف صفائی کا نام ہے پالش، یعنی اعمال بھی پالش ہو جائے، چمکے، نکھار آئے، جاندار آئے. ہماری دعا کیا ہے، ایک رٹا ہوا جو ہے ہم سبق دہرا لیتے ہیں. اللہ کی دعا کیا فرمایا کہ دعا مقبول عبادت، عبادت کا مغرب ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے. ہماری دعا کیا ہے، ہاتھ اٹھائے اور جلدی 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 ہاتھ کر لیے. دعا کی جو حقیقت ہے اس کے اندر ترقی کی فکر ہی نہیں، چند جملے رٹ لیے بس. تو یہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے جان آئے. اور پھر یہ نفس کی اصلاح کا راستہ ہے، نفس کو مغلوب کرنے کا راستہ ہے. اس کا فن ان سے سیکھیں جنہوں نے فن کو سیکھا ہوا ہے. لفظ پیر کا جو اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے، آج لفظ پیر سے ہمارے دلوں دماغ میں کوئی احترام نہیں ہے. کیوں کہ آج ہم نے ایسے پیر دیکھے ہیں جو پیری کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اصل جو اس سے مقصود ہے وہ ہمارے دباؤ سے نکلا ہوا ہے. اسکینڈل آتے رہتے ہیں، آئے دن آتے رہتے ہیں. جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب نے جمعے سے پہلے شخصیت پستی کے تعلق سے بتایا کہ ہمارے ہر چیز میں غلو ہے. شخصیت پستی میں جب غلو ہوتا ہے تو ہم نے اپنے طور پر اتنی تعظیم کو خدا تک پہنچا دی. تو پیر جو ہے یہ لفظ اصل میں بڑا قابل احترام رہا ہے. تو پیر کہتے ہیں بوڑھے کو فارسی کے اندر. بوڑھے سے مراد یہ ہے کہ جس نے زندگی زیادہ گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، مشاہدات زیادہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھا. جیسے عام سی بات ہے، ہر پیشے کے اندر جو سینئر ہوتا ہے، جو تجربہ کار ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا تجربہ زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے نفس کو مغلوب کرنا جس نے سیکھا، شیطان سے بچنا سیکھا جس نے، وہ پیر وہ ہے جس نے ایک زندگی گزاری، اس کا تجربہ ہے، اس کا مشاہدہ ہے. نفس کو کیسے زیر کرنا ہے، اس کے مکروہ سے کیسے بچنا ہے، شیطان کے داؤ کیسے ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے، امر کو خالص کیسے کرنا ہے، نقصان کیسے نکالنا ہے. یہ جو اچانک ہمیں جو ہے نا اندر ہی اندر ہمیں ایسے ڈھیر کر دیتا ہے، تو پیر وہ ہے جس کے تجربات ہیں، اس سے فن کو سیکھ لو. تو جو ان کے پاس لوگ اس وقت آ رہے تھے، یہ ارشادات ان کے لیے ہیں. اگر ہم بھی غور سے سنیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئیں گے، ورنہ تاثیر تو ہے ہی. یہ ایک ملفوظ دعا کے تعلق سے جو پڑھا تھا پچھلے جمعے جو ہے، ملفوظ پھر پڑھ لیتا ہوں. کچھ اس کی تشریح ہو گئی تھی، بقیہ پھر ہو جائے گی. فرماتے ہیں یہ ترجمہ جو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا ہے، اپنے مولا حقیقی تعالی شانو سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جن کا وہ خود ضامن ہے، اس کی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے. اور اس کا خود و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونے کی علامت ہے. اور اس کے اغیار کا طلب کرنا، خواہ وہ اغراض دنیاوی ہو یا احوال و مقامات، تیری بے حیائی کے سبب سے. اور سوائے اپنے مال کی حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی سے بہت اور دوری کی وجہ سے ہے. کچھ تشریح پچھلی دفعہ ہو چکی, اس کے فائدے کے اندر جو حضرت مولانا عبداللہ گوہی نے فرمایا ہے پھر اس میں سے پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں چند امور ضروری اس مقام پر سمجھنا ضروری ہے. ان حضرت کا یہ ارشاد بہت جامع اور بہت وزنی اور تھوڑا سا اونچے درجے کا ہے, ہماری عقلوں سے اونچا ہے, کیونکہ اس وقت جو لوگ حضرت کے پاس آئے تھے اس کے مطابق یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے چند مقام سمجھنا ضروری ہے. اول تو یہ کہ سالک راقد شاغل کے لیے جس کے قلب میں ذکر کا کچھ اثر سرایت کر گیا ہے, بڑا محتم بشان کام بعد ادائے فرائض واجبات کے یہ ہے کہ ہر وقت اپنے فرض کی طرف مشہور رہے اور سوارف اور وساوس اور خطرات کو قطع کرے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطۂ توجہ کو بالکلیہ مصروف رکھے, یہاں تک کہ یاداشت ملکہ راسخ ہو جائے. اب اس میں کچھ اصطلاحات ہیں, ذرا پچھلی دفعہ کر دی تھی, کچھ ساتھی نئے بھی ہیں, تھوڑا پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. کیا فرماتے ہیں کہ اول تو یہ کہ سالک راکب شاغل, یہ تین لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں. سالک چلنے والے کو کہتے ہیں, یہاں مراد یہ ہے جو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, یعنی اللہ کی طرف چل رہا ہے. اب اللہ کی طرف چلنا حصے کا وقت پہ ہے نہیں, جیسے یہاں سے بٹا چوک چل کے چلے گئے یا یہاں سے ہم کراچی جا رہے ہیں پشاور جا رہے ہیں, یہ وہ چلنا تو ہے نہیں ہے. تو یہاں چلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے اس کی خوشنودی کے قریب ہونا, اس کی رضا کے قریب ہونا, ورنہ اللہ سے دور کوئی نہیں ہے. وہ تو فرماتے ہیں تمہاری شہادت سے بھی قریب ہوں. تو یہاں چلنا کیا ہوگا کہ اس کی رضا والے اعمال کو کرنا, اس کی خوشنودی والے اعمال کو کرنا, وہ شریعت مطہرہ ہے. یعنی شریعت مطہرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس پر چلنا وہی اللہ کے قریب کرے گا, یعنی اس کی رضا کے قریب کریں گے, اس کی خوشنودی کے قریب کریں گے. تو اس کے اندر جو رکاوٹیں ہمارا اپنا نفس ہے, ہمارے اندر کے منفی جذبات ہیں, تو ان منفی جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنا, یعنی ان کو پیچھے چھوڑنا اور اس کی رضا والے اعمال کو کر کے اس کے قریب بڑھنا, تو یہ اصطلاح آ گئی سالک کی. تو سالک یہ ہے. اب جو آدمی جو ہے جو اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر وہ ہمت اور قوت ہے جو جمعے مجھے شریعت مطہرہ پر ڈالے, اتباع سنت پر چلنا میرے لیے آسان ہو, تو اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کچھ ذکر بتاتے ہیں. اس ذکر سے دل کی توجہ مذکور اللہ کی طرف رہنے لگتی ہے. جب اس طرف رہنے لگتی اس کا دھیان خیال, تو پھر اس کا دھیان خیال اس کو اس کی اطاعت پر ڈالتا ہے, نافرمانی سے روکتا ہے. تو یہ آ گیا ذاکر. اور تیسرا لفظ استعمال کیا شاغل, یعنی دل کو مشغول کرنا اسی کام کے لیے کہ دل کے اندر جو نفس نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں, شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں, یہ اندر جب پتہ نہیں کیا کچھ پڑھاتے رہتے ہیں, وہ تو چلتا رہتا ہے. تو دل کو ایک طرف مشغول کرنا یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ یا کچھ مراقبات اشغال بتائے جاتے ہیں تاکہ ان کے مشغول ہو کر منفی جو شور ہے, منفی مشغولیت, اس سے دل ہٹ جائے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ تین یہ چند امور اس مقام پر سمجھنا ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سالک ذاکر شاغل, یعنی جو اس طلب کو لے کر اللہ والوں کے پاس آیا ہوا ہے تو اللہ پاس ان کو جو بتاتے ہیں ذکر یا شغل مراقبات اشغال, اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر گیا ہے, یعنی ذکر صحیح ہے اب اثر آ گیا, کچھ ابھی پورا نہیں آیا, کچھ سرائط کر دیا ہے, تو ان کے لیے بڑا محتم بشار, یعنی سب سے اہم سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ ادائے فرائض واجبات کے بعد فرض کے بغیر گزارا نہیں, واجب کے بغیر گزارا نہیں, اس لیے فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں. اب نماز فرض, اس کے بغیر گزارا نہیں. آج جو کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہو, بےچارا بے رکو پتہ نہیں کیا, جیسے ہم فرما رہے تھے کہ بلکہ کیا, آج کل تو بہت ایسی, آج آزادی کا زمانہ, جس کا جی چاہتا شروع کر دیتا. ایک صاحب آئے میرے پاس کچھ عرصہ پہلے, کہ پہلے اچھے خاصے دنیاوی اعتبار سے ہائیلی ایجوکیٹڈ, وہ کہتے کہ میں یہاں کیبلی جو ہمیں دور بھی نہیں ہے, ایک پیر صاحب کے پاس مجھے لے جایا گیا, وہ بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بالکل داڑھی صاحب, اور ان کے پاس جتنا مجمع جو ہے وہ سارا کا سارا کلین شیو اور سارا اچھا خاصا پڑھا لکھا خوب, اور ذکر کے لیے سارے جمع ہوئے ہیں. وہی بات جو فرما رہے ہیں شاید وہی ہو کہ نہ ظہر کی نماز پڑھی نہ عصر کی نماز پڑھی اور ذکر ہو رہے ہیں, اور قادری کہلا رہے ہیں, سلسلہ بھی قادری ہے. اب یہ اللہ کا بندہ جو کیا, کہتے میں نے کسی بزرگ کی تھوڑی سی صبح اٹھائی تھی, بیعت نہیں تھا, لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں, تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی نہ زور کی نہ سر کی. کہتے ہم ہر وقت حالت نماز میں, ہم ہر وقت حالت نماز میں ہیں. اب یہ جو ہے نا, کہتے کہ سارے مجھے بھول رہے کہ ہمارے پیر صاحب سے کیسے بول رہے ہیں. یہ ہے شخصیت پستی میں, جب وہ غلو ہوتا ہے تو اس کے خلاف کچھ سوچنا. تو میں نے ان کو قرآن کی آیت سنا دی جس میں نماز خوف کا ذکر ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ کے اندر بھی نماز پڑھی, جس کا طریقہ قرآن نے بتایا. تو میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا, آیت پڑھ کے سنا دی, کہ دیکھو یہاں تو اللہ پاک نے فرما دی, طریقہ بتا دیا, اس حالت میں نماز نہ چھوڑو, دشمن کے سامنے تیر آ رہے ہیں, اس حالت جنگ کے اندر طریقہ بتا دیا, نماز اتنی اہم ہے. تو بتاؤ کیا کہتے ہیں پیر صاحب, بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا, اس لیے اس وقت اس کی ضرورت تھی, اب تو ترقی ہو چکی اپنی ضرورت. یعنی کیسی عجیب بات, نفس بھی جو ہے ہمارا ایسا دشمن جو ہے, اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب ترقی کرتا ہے شیطان ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے, کہتے میں تو چھوڑ کے آ گیا ہم کو, کہ یہ بات تو جی, تو حیرت یہ ہو رہی تھی کہ قادری کہلا رہے ہیں, حالانکہ شیخ عبد القادر جنان جب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوتی, جن کے مطلب تو شخصیت پرستی میں ہولو یہ ہے. تو اس طریقے سے ان پیروں کی وجہ سے پھر بات بدنامی جو ہو رہی, تو سبب اس لیے ہو رہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر غلط چیز رواج پا جائے اصل کا انکار کر دینا. یہ تو سبب بتا رہا ہے کیونکہ وہ ایسے ہوتے ہیں, نہیں اصل کو تلاش کریں. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ سالک ذاکر شاغل, جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرائط کر گیا ہے, یعنی ذکر کا اثر سرائط کیا کہ اب اس کے اندر وہ ہمت بڑھ رہی ہے سنت پر چلنے کی, شریعت پر چلنے کی, نفس کو مغلوب کرنے کی, گناہوں کو چھوڑنے کی, گندے تقاضوں کو قابو پانے کی. اب اس کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ادائے فرائض واجبات کے بعد ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے, کیونکہ دل کی صفائی کرنی ہے نا. اب اس کی ضروری اس کے لیے ہے کہ فرض واجبات کے بعد یہ کیا کرے, اپنے دل کی طرف اس کے اندر جھانکتا رہے اور اس میں سے سوارت مساوت خطرات کو قطع کرے. یہ جو آ رہے ہیں گندے خیالات آ رہے ہیں, گندے وسوسے آ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں ان کو نکالے, یعنی اپنے دل کے اندر جھانک جھانک کر اس کی صفائی کرتا رہے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطۂ توجہ کو بالکل یا مصروف رکھے. یہ خیال دل کے اندر پکا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا, کائنات کا کوئی ذرہ کوئی گوشہ اللہ کے علم سے قدرت سے باہر نہیں، وہ میرے دل کے اندر بھی جھانک رہا، مجھے اچھی طرح دیکھ رہا، میرے دل کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ تو یہ اپنے دل کی طرف خیال رکھے، کس طرح رکھے؟ اللہ کے، یہاں تک کہ یاداشت کا ملکہ راسخ ہو جائے، یعنی یہ دھیان پختہ ہو جائے۔ اب یہ اللہ کی مہربانی کرے نا، جس کا دھیان پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ پاک کی محبت دل میں راسخ ہو جائے، اور اس کی معرفت حاصل ہو، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی صفات کمال کو دل پہچان رہا ہو، یہ پھر نافرمانی کرے گا۔ ایک بات حرمت یہ ہے، اور دوسری یہ کہ تصوف اور معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہے۔ تصوف اور معرفت کا خلاصہ یعنی اس تسائی کا اور اللہ کو پہچاننا جو ہے اس کی صفات کے ساتھ، صفات کمال کے ساتھ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اب اللہ پاک کا ادب کرے۔ اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے التصوف کلہ ادب، کہ تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے۔ یہ دوسری چیز آ گئی۔ تیسری یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جائے اور فنائے نفس نصیب نہ ہو، اس کے سب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز روزہ ہو، نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی واسطے اس کا بڑا اہم کام شکر قلب ہے، تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے اٹھے اور اخلاص نصیب ہو۔ تو تین باتیں یہاں بھی آ گئی کہ جب تک نفس جری ہے، زندہ ہے، یہ ڈالتا رہے، یہ اپنا حصہ نکالتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر ذکر کی کثرت سے نفس کی اس قوت کو دبانا، یعنی صفات مذمومہ کل عدم ہو جائے، نکلے، یعنی انسان فرشتہ نہیں بنے گا، یہ رہیں گے، یعنی کوئی ایسا مقام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جس میں یہ بالکل فرشتہ بن جائے۔ گناہ کی جھلکیاں پھر بھی آئیں گی، اب دل میں وہ قوت آئے اور اخلاص نصیب ہو۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھیے، ان باتوں سے ایک بات کہ فرماتے ہیں کہ اے سالک، تیرا کچھ طلب کرنا چار قسم پر ہے۔ یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں۔ اب اس میں چونکہ ابھی تک پتہ نہیں سب کی سمجھ میں آئی ہے نہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑی تفصیل بتائی تھی، پھر بھی ایک ساتھ یہ آپ آدمی پوچھتے تو اللہ سے دعا بھی نہ کر سکے، دعا سے منع نہیں کیا جا رہا، دعا کے آداب اٹھائے جا رہے ہیں، دعا کی حقیقت کی طرف رہنمائی کی جا رہی، دعا کی حقیقت کے لیے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب تک نفس کے اندر یہ قوت ہے اور اس کی آمیزش ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تیرا کچھ طلب کرنا چار قسم ہے۔ یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف۔ اول تو یہ کہ تو اللہ تعالی سے ایسی چیز مانگے جس کے دینے کا اس نے ذمہ لیا ہے، جیسے رزق کی وسعت وغیرہ۔ چونکہ نفس تیرا باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرور شائبہ ہوگا کہ اگر مانگوں گا تو ملے گا، ورنہ شاید نہ ملے۔ جلس کی تفصیل آگے پھر آ جائے گی کہ ایک بات فرما رہے ہیں، جب اللہ نے وعدہ فرما لیا دے گا، مانگے یا نہ مانگے، دیکھیے فرمایا گیا جس کا مطلب ہے جس کو قرآن کی مشغولی نے دعا مانگنے سے روک لیا، اللہ اس کو مانگنے والوں زیادہ عطا فرمائیں گے، ہے نا؟ یعنی قرآن کے اندر اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعا کی فرصت نہیں ہے، اللہ دیں گے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر ابھی نفس زندہ ہے، نفسانیت باقی ہے، تو اس کا نفس اس کو یہ پڑھا رہا ہے کہ مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو۔ ایک چیز یہ ادب کے خلاف ہو گئی، شائبہ ہوگا۔ تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت لگا دی. اور جس معاشرے کا ملنا یقینی اس میں تردد ہو گیا اور شک ہے, تو ایسی طلب سے باز رہ. اور جو تیرے لیے اہم کام ہے یعنی اپنی شغل میں لگنا وہ کر, یعنی اپنے دل سے نقصانیت کو نکال, اپنے دل میں قوت حاصل کر جو اللہ کی اطاعت پر ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روکے. یعنی ابھی دل وقت تو یہی کام کر. فرماتے ہیں کہ اگر تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا اور اپنے مانگنے کو دخیل نہ سمجھتا, اور اس کا مانگنا اس شے کے ملنے کی نہ ہوتا, اس لیے کہ وہ تو لا محالہ مل کر رہے گی, اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے. بلکہ عارف کا مانگنا, عارف جس کو اللہ کی معرفت ہے, مانگنا اپنے اظہار بندگی اور استغفار اور احتیاط کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, اس کو یقین کامل ہے کہ جس رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو مل کر رہے گا, میں مانگوں یا نہ مانگوں. لیکن پھر بھی وہ مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے کہ یہ دعا کرنا مانگنا یہ تو بندگی ہے, یہ اظہار عبدیت ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کرنا ہے, احتیاط پیش کرنے کی میں تو محتاج ہوں. تو سمجھتے ہیں کہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور ثقافت احتیاط بھی ہوتا ہے. بس چونکہ تو عارف کامل نہیں ہے اس لیے تیرا یہ مانگنا خالی ضرورت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ تو اس کے خوب مشاہدے کو طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما, اپنا مشاہدہ عطا فرما, یہ بھی تیرے منصب کے خلاف ہے. اس لیے کہ تیرے لیے قرب اور مشاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہے کہ تو یہ کام کر جس کام میں لگا ہے کہ دل سے نفسانیت کو نکال, شیطانیت کو نکال, اس کے تاثر کو نکال, خداؤں کے تاثر کو نکال. جب تو قرب اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو آسن اس سے غائب ہوں گے کے درجات. اور یہ تیرا طلب کرنا بھی تجھ کو مناسب نہیں ایک سیکنڈ بھی بارگاہ عالی یعنی اپنے مولا کی توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہیے. تو ابھی تو اس کام میں لگا رہے. اور تیسرے یہ کہ تو اپنے مولا سے غیر مولا کو طلب کرے, خواہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی ہاتھ و رتبہ و مقام کی طلب ہو, یہ طلب تیری بے حیائی کے سبب سے ہے. اس لیے کہ طالب مولا ہو پر غیر مولا کو طلب کرنا بڑی بے حیائی ہے. اگر تجھ کو حیا ہوتی اس سے کوئی شاید طلب نہ کرتا, اس کی حضور ہی میں لگا رہتا. اب یہاں ایک عجیب بات جو فرما رہے ہیں, یہ پہلے ہی بتا دیا کہ تجھ کو تو مناسب نہیں کہ ایک سیکنڈ بھی اپنے اللہ سے غافل ہو, کیونکہ تو ایک 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 دور میں سے گزر رہا ہے اپنے دل کی اصلاح کے لیے. اس لیے تیرے لیے مشغولی دل کی اصلاح اسی فکر میں رہ, اس سے غافل نہ ہو. اور پھر تو اس سے مانگ رہا کہتے ایک تو مانگنا ہے دنیا کی چیزیں, اور ایک مانگنا کوئی ہاتھ رتبہ مقام کی طلب. یہ ذرا سمجھنا مشکل سے ہے, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے جو اس راستے میں چلتی ہے. میں پھر تو بھی تھوڑی سی اونچ درجے کی باتیں ہیں جو آدمی ذکر میں, شغل میں, مراقبے میں لگتے ہیں ان کو کچھ احوال آتے ہیں, انوارات کا نزول ہوتا ہے, بعضوں کو کشف ہوتا ہے, کچھ غیبی چیزوں کو کھلتی, ساری غیر اختیاری اور غیر مقصود. اس کا ایک اپنا مزہ ہے ان کیفیات کا. تو ان کیفیات میں لگ کر جہاں کبھی نہیں ہوتی تو پھر جی چاہتا ہے کہ پھر نظر آئے, پھر مجھ. حالانکہ یہ نظارہ بازی ہے, یہ بھی ایک درجے میں تو اس لیے ہے کہ اس سے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے, ورنہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے لگتا ہے. اور ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مزے کی طلب میں نفس لگ جاتا ہے, یہ نفس مشغول کر دیتا ہے, پھر اس کی طرف سے غافل کر دیتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں کہ یہ بھی تیری بے حیائی کی طلب, اس لیے کہ طالب مولا تجھے تو مولا چاہیے, اللہ کی ذات کا طالب ہو. اور غیر مولا کو طلب کرنا اگر حیا ہوتی اس سے کوئی شاید طلب نہ کرتا, اس کی دور میں لگا رہتا. چوتھے یہ کہ سوائے مال کی حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، یہ اپنے مولا سے دوری اور بہت کی وجہ سے ہے۔ اگر تو قریب ہوتا، یعنی قریب سے مراد یہ ہے کہ اگر تیرے دل کے اندر جو ہے یہ یقین ہوتا اور تیرے دل کے اندر تجھے یہ کیفیت حاصل ہو جاتی کہ میرا اللہ میری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر جھانک رہا ہے، میرے وسوسوں سے بھی واقف ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے سوائے اس کے اور کسی نہ مانگتا، کسی اور سے نہ مانگتا۔ جب تیرا دل اس کے قریب ہو گیا تو اپنی ہر حالت میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، چھوٹی بڑی چیز اسی سے مانگتا۔ جیسے فرمایا گیا کہ تسمہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، یعنی یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ چھوٹی چیز والا آر محسوس نہ کرو۔ اور چھٹی قسم طلب کی عارفین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو شے بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی نظر اس شے پر نہیں ہوتی، بلکہ اظہار احتیاج اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولا کریم کے در کا بھیک مانگا سائل ہونے کو ظاہر کرنا ان کا مقصود ہے۔ اللہ کے جو عارف بندے ہیں، جن کو معرفت حاصل ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اپنی محتاجی اظہار کرنے کے لیے نیز اس مانگنے کی اللہ کی مدد سے جانتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی مانگنے، اس کو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے، بس ان کی طلب للہ اور باللہ ہوتی ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دے، شفاف فرما دے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اس کی طرف متوجہ رہنے والا بن جائے۔ اور اس پہ متوجہ رہنے والے سے مراد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا ہر وقت جو حکم متوجہ ہے اس کو اس کے لیے کرتا رہے۔ یعنی آج جو ہمارا حال ہو چکا ہے، آج اللہ رحم فرمائے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی مرضی کی چند چیزیں لے لی ہیں اور ہمارا نفس جی ہمیں مطمئن کر دیتا ہے۔ جب کوئی تقاضا آتا ہے تو کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے نا، تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے، جو کتنا کچھ نہیں کر رہا ادھر دھیان نہیں جانے دیتا۔ اسی طریقے سے چند گناہوں کو چھوڑ کر ہمیں مطمئن کر دیتا ہے، اور جب اور گناہوں کا سامنے کہتا ہے یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا، یا چند گناہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ تقاضا یہ ہر گناہ کو چھوڑا جائے، ہر اطاعت کو کیا جائے، تو دل کے اندر جب شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، تو پھر 100% شریعت مطالعہ یعنی پورا کا پورا دین اس پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، تو ہمت آئے گی اور قوت آئے گی اور سارے گناہوں کو چھوڑنے کی قوت آئے گی۔ پھر تنہائیوں کے اندر بھی ہمت ہوگی۔ آج اللہ رحم فرمائے، سب کے سامنے تم صاف ہیں اور اندر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، بقول بزرگے کے اوپر سے صاف اور اندر سے صاف۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو خود پتا اس کو میں کیا ہوں، میری تنہائیاں کیا ہیں، میرے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے، میری خلوت میں کیا میرا حال ہے، تنہائی میں نگاہیں کہاں جا رہی ہیں، دل کہاں جا رہا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا صاف فرما دے، ایسا شفاف فرما دے کہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے ایسے آسان ہو جائے، جو حکم آئے جی چاہے اس کو کرنے کو مرغوب ہو، مرغوب طبعی بن جائے اور ہر نافرمانی جو ہے اس کو چھوڑنے کی ہمت آئے۔ تو اس کے لیے ذکر کی یہ ایک کوشش ہے۔ آج کے دن جو بیٹھ کے ذکر کی مشق کرتے ہیں، ذکر قلبی کی ہمارے مشق کی جاتی ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کی صفائی کے لیے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لی جائے۔ اور اللہ پاک نے اس کا مستقل حکم بھی دیا ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل سے، آج ہی نہیں کہتا, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, اور غافلی میں چلا ہو. تو قرآن جو ہے ہمیں دل کے اندر اس دل کی غفلت کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے. یہ ذرا غور کر لے لفظ کیا کہہ رہا ہوں. ایک عجیب معاملہ آج کل یہ بھی ہے کہ جو آدمی جس طریقے میں لگا کہتا ہے وہ یہی ہے باقی سب کی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ جتنے سلسلے ہیں جتنے طریقے اخلاق کے اللہ کر چکا ہے, سب جگہ کام ہو رہا ہے اور اللہ اس سے فائدہ بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ سلسلے کیا ہیں؟ یہ علاج کے طریقے ہیں. جیسے جسمانی امراض کے علاج کے طریقے ہیں, یہ پرانا طریقہ جو ہے آج کل حجامہ پھر شروع ہوا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. حکیم کا طریقہ ہے, یونانی دوائیوں کا طریقہ, ہربل میڈیسن کا ایک سے ہے, ہومیوپیتھی کا طریقہ ہے, آج کل جدید میڈیکل سائنس خوب ترقی کر رہی ہے ماشاء اللہ, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ علاج کے طریقے ہیں اور سارے مؤثر ہیں, اور رغبت ہوتی ہے کسی. اسی طریقے سے دل کے اندر جو ہماری صلاحیت مزمل ہوگی, قیمت کمزور پڑتی جا رہی ہے, اس کے علاج کے طریقے ہیں. یہ نقش بند ہے, یہ قادریہ ہے, یہ چشتیہ ہے, سوروردیہ, یہ معروف جو ہمارے یہاں ہیں, پھر آگے ذیلی سلسلے آگے چلتے ہیں, یہ سب طریقے ہیں. مقصود سب سے یہی ہے, دل میں ہمت ہے, قوت ہے, نفس کو مغلوب کرنے کی, شیطان سے ٹکر لینے کی, فضاؤں کے خلاف جو ہے کبھی برادری غالب آ جاتی ہے, کبھی بچے غالب آ جاتے ہیں, کبھی والدین غالب آ جاتے ہیں اور دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ قوت لینی ہے. تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں, جو قرآن نے بتایا, جو آیت پڑھی میں نے, کہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کو کثرت سے بسا لو. کیونکہ اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں کو پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, اور قوت ملے گی اور ہمت ملے گی. دل کا دھیان اللہ کی طرف لگنے لگے گا, اس کی اطاعت کی رغبت بڑھے گی, نافرمانی چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرمانے رب کو اس کے نام سے یاد کرو, تبتر کے تنہائی میں. یہاں اس وقت ہم بیٹھے تعلیم کے لیے, ترغیب کے لیے, لیکن یہ جو دل کی اصلاح کا ذکر ہے یہ ہمیں تنہائی میں کرنا ہے, کہ کچھ وقت مقرر کر کے اپنے دل پر اللہ کے نام کی مشق, اس کو دل میں رچانا بسانا ہے. فتبارک قسم ربی کا, کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے, اس میں تبرک ہے, اللہ, یہ اللہ کا نام اتنا مبارک ہے, اس میں تبرک ہے. وہ تبرک کیا ہے؟ کہ دل کے اندر وہ ہمت وہ قوت آئے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے, اللہ کی اطاعت پر ڈال دے. یہ تصور کا ذکر ہے, کہ تصور سے دل پر لفظ لکھے اللہ, خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ, یہ تکرار اتنی کرنی ہے, اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں حرام کا وہ شروع ہوتے ہیں, اور ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالتے, ہر نافرمانی سے روکتے. تو اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے یہاں بھی مشق کر لیتے ہیں, باقی اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو بھی شامل کر لیں. اللہ کرے اس کی ضرورت کا بھی احساس پیدا ہو جائے, یہ بھی ہماری ضرورت ہے, اس سے دل میں وہ قوت آئے گی, وہ ہمت آئے گی, دل کا میلان اطاعت کو بڑھتا چلا جائے گا, نافرمانی گھٹتا چلا جائے گا. اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت اور پاکیزگی, اور وہ قوت ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.